کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء مشکل کشا ہیں؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہیں، دافع البلاء نہیں ہیں. مشکل کشا صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ. اور مشکل کشائی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کو دینا شرک ہے. لیکن بریلویت کے امام احمد رضا خان بریلوی نے الامن والعلا لنایت المصطفی بدافع البلاء، الامن والعلا امن اور اونچائی ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء جانے اور مانے. اور اس کتاب میں 350 دلیل بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، دافع البلاء ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 350 آیتیں اور 300 حدیث. کیا یہ دیکھتے ہیں؟ میں کچھ یہاں سے آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں بطور دلیل بیان کی ہے. احادیث کے وقت میں بیان کرتا، جب اللہ کے کلام آیتوں میں یہ چیز موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے دلیل بنایا جو دور سے بھی دلیل نہیں بن سکتے، تو احادیث کا آپ خود سوچیں کہ کیسے بنایا ہوگا. اب ان کی دلیل دیکھیں، میں چند دلائل یہاں سے بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، مشہور آیت ہے. جس نے یہ فرماتے، جس نے کسی کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. یہ آیت دور سے بھی کہیں کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے. کہیں سے دور سے کوئی شخص کسی کو سمجھ، عربی کی آیت پڑھی، ترجمہ بیان کیا میں نے، کہیں دور سے لنک ہوتا ہے، کہیں سے کوئی شخص جانتا ہے؟ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، یہاں تک بس. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ ترجمہ ہے اسے. وہ کہہ رہے جس نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں. کہیں دور سے بھی اس کا کوئی لنک ہے ہمارے موضوع سے، اس کتاب سے، مشکل کشائی سے، دفع البلاء سے؟ ظاہر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ذات ایک انسان کو زندہ کر سکتی ہے، یعنی اگر آپ عام انسان کسی کا قتل نہیں کرتا تو اس نے اس کو زندہ کیا، جو کسی کا قتل نہیں کرتا اس کو زندہ کرتا ہے، اور جو زندہ کرتا ہے اور زندہ کر رہا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اگر انسان بھی زندہ کر سکتا ہے تو مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر سکتے یا نہیں؟ جب زندہ بھی کر سکتا ہے تو کیا مشکل کشا ہے یا نہیں؟ دیکھیں کتنی دور سے جا کے اس کو ملایا. معذرت کے ساتھ، یہی بات نمرود نے بھی کی. نمرود نے کیا کہا تھا جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے؟ نمرود نے کیا کہا؟ انا احی و امیت. رحمک اللہ. تو دو لوگوں کو بلایا جن پر سزائے موت تھی، ایک کو کہہ دیا چھوڑ دو اور ایک کو کہا دے سو قتل کر دو. جس کو چھوڑ دیا اس کو زندہ کر دیا. تو کیا پھر نمرود نے بھی زندگی دے دی؟ کیا پھر نمرود بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. اس مفہوم سے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ استدلال بالکل اپنی جگہ پہ نہیں اور باطل استدلال ہے. یہ میں نے اس کے تجزیہ بھی کیا، آج میں تجزیہ نہیں کروں گا، صرف آپ دیکھیں کس طریقے سے. دوسری آیت، انی وجدت امرأة تملکهم. اگر ایک عورت، سورۃ نمل کے قصہ جب بلقیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدود میں کہا انی وجدت امرأة تملکهم، کہ ایک عورت کو دیکھا جو بادشاہ تھی، جو مالک تھی ان لوگوں کی. اگر عورت بلقیس مالک ہو سکتی ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہو سکتے؟ جب مالک ہو سکتے تو کیا مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ دیکھ استدلال دیکھیں اور آیت دیکھیں. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، اللہ تعالیٰ دوست ہے، مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، صالح المؤمنین بھی مولا. اگر جبریل مولا ہو سکتا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف المخلوقات مولا نہیں ہو سکتا؟ اور مولا کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ارشاد بارہ تعالیٰ لأحب لك غلاما زكيا، جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں آیت کو پورا نہیں بیان کرتے، پہلے میں نے بیان کیا، یہاں پر بھی آیت پوری نہیں. آیت پوری کیسی ہے؟ انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. یہاں پر کیا ہے؟ لأهب لك غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے پاک بچہ دوں، غلام دوں. جی معلوم کر لیں، اس میں سورہ نمبر نہیں دیا ہوا، لیکن نہیں یہ تو آیت ہے، یہ ہم جانتے کہ آیت ہے. اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو بتا دیا جا سکتا ہے، آپ مجھ سے رجوع کرنا بتا دو کہ کون سی آیت کہاں پہ ہے. دو تو میں بیان کر چکا ہوں نا، ایک سورت مائدہ کی جو پہلے بیان کی تھی، دوسری شاید دوسری سورت النمل کی ہے، اور یہ سورت مریم کی ہے، لیا بلک غلام زکیہ، سورت مریم کی آیت ہے. تو لیا بلک غلام زکیہ، اگر جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور جو بیٹا دے سکتا ہے نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان کو دور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی انہوں نے اس طریقے سے دلیل بیان کی. اور آیت توفت ہو رسولنا، دیکھو آیت پوری بھی نہیں بیان کرتے، صرف تھوڑا سا حصہ بس، تاکہ پڑھنے والا جانا کہ آیت ہے بس. توفت ہو رسولنا، ہمارے رسول، ہمارے جو فرشتے ہیں وہ موت دیتے ہیں، یعنی زندگی انسان ختم ہوتی ہے، موت کا فرشتہ انسان کو مارتا ہے. جب موت فرشتے دے سکتا ہے تو نبی کے سلم زندگی نہیں دے سکتا، تو نبی کے سلم مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں ایک اور آیت ہے ارشاد باری تعالی، وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ. جب آپ میراث بانٹے، سورہ مائدہ میں جب آپ میراث بانٹیں، اگر کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی یتیم آ جائے تو اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں. فَارْزُقُوهُمْ کے لفظ ہیں، ان کو رزق دو. اگر یہ انسان، عام لوگ رزق دے سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رزق نہیں دے سکتا؟ جو رزق دے سکتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. پھر آیت ارشاد باری تعالی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. جب اللہ تعالی نے وحی نازل کی فرشتوں پر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کے قدم ثابت کرو جہاد کے وقت، غزوہ بدر میں، سورت انفال میں، ان کے قدم ثابت کرو، ثابت رکھو. فثبتوا، اگر فرشتے ثابت قدم کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے زیادہ افضل ہیں، وہ مدد نہیں کر سکتے؟ جو مدد کر سکتے ہیں تو پھر مشکل بھی دور کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور آیت ہے، فالمدبرات امرا، آیت ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں. اگر فرشتے تدبیر کر سکتے ہیں، اور تدبیر کرنا اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تدبیر تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جب فرشتے تدبیر کر سکتے ہیں تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں سے افضل، تدبیر نہیں کر سکتے کیا؟ تو وہ بھی تدبیر کر سکتے ہیں. جو تدبیر کر سکتا ہے وہ دفع، وہ مصیبت کو دفع بھی کر سکتا ہے، مشکل کشا بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ المستعان. اور آیت دیکھیں، خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها. آیت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال میں سے پیسہ لے لو، صدقہ، جو صدقات ہیں، تاکہ تم انہیں پاک کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر سکتے ہیں بندوں کو، اور جو پاک کر سکتا ہے تو دفع بھی، بلا بھی دفع کر سکتا ہے، مصیبت بھی ٹال سکتا ہے. اور اسی آیت کے جو تین چار جتنی بھی آیت ہے قرآن مجید میں، اسی مفہوم کو سب کو بیان کی، میں ایک ایک بیان کر رہا ہوں. وہ 50 تو پوری کر رہے ہیں، 50 کیسے پوری ہوگی، کیسے پوری ہوگی 50؟ اب اس سے ملتی جلتی جتنی بھی آیات ہیں سب کو ذکر کیا، چار پانچ جتنی بھی آیات ہیں. اچھا یہ تو آیات ہیں، اور بھی ہے، 50 پوری نہیں بیان کر سکتے معذرت کے ساتھ. صرف الغرض یہ ہے کہ صرف ایک میں ہنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے دلائل موجود ہیں، اور 350 دلائل اس طریقے سے موجود ہیں. لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید تو قرآن مجید، اب تورات، انجیل اور زبور سے بھی دلیل بیان کی گئی ہے. کیا تورات اور انجیل ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا ہم تورات انجیل پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ایک ورقہ دیکھتے ہیں حضرت عمر کے ہاتھ میں، غصے سے ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر دیکھتے ہیں اور اس ورقے کو لے لیتے ہیں، عمر تم کیا کر رہے ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو وہ بھی میری پیروی کریں گے, اپنی شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے وہ بھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ناسخ ہے, پچھلے دن سارے منسوخ ہو چکے ہیں. اور یہ ورقہ تھا اس زمانے میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صرف صحابی دیکھ رہے تھے, دلیل نہیں لی اس سے, یہ نہیں فرمایا کہ رسول مجھے میں دلیل کے طور پر, یہ فرمایا کہ اس میں اچھی بات ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں اسے, اپنے دین پر شک نہیں ہے, اور اس کو دلیل بھی بطور دلیل بھی بیان نہیں کیا. اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے اس کو بطور دلیل پیش کرے؟ اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ تعالی نے جنت کی خوشخبری زندگی میں سنا دی, وہ بھی صرف دیکھنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا اور غصے کا اظہار کیا, اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے آج کہ مشکل کشائی حاجت رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, وہ مالک ہے مشکل کشائی کی, اور دلیل تورات انجیل سے دی جا رہی ہے, خوش ہوتے, راضی ہوتے, اپنے پیارے صحابی اور پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں, نکو بڑا صحابہ الشیخان میں سے ایک ہے, ابو بکر اور عمر کو الشیخان کہا جاتا ہے, دونوں شیخ صحابہ کے سردار, ان کے لیے جائز نہ تھا لیکن آج کے دور کے کسی عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ تورات و انجیل کو بطور دلیل پیش کرے. اور صرف ایسا ہی نہیں, اب تورات سے جب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں, میں چند الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں معذرت کے ساتھ, الفاظ دیکھیں ذرا غور کریں کہ عالم تو دور کی بات, کسی عام انسان کو زیب دیتا کہ ایسے الفاظ استعمال کریں, معذرت کے ساتھ. اب آیت نمبر 42 دلیل کے طور, آیت نمبر 42 از توریت, ہاں ہاں خبردار ہوشیار, اے مجدیان نابکار, ذرا کم سن نو پیدا ایارا, خام پارا وہابیت ناکارا, کہ ننے سے کلیجے پر ہاتھ دھر لینا, توریت و زبور کی دو آیتیں تلاوت کی جائیں گی, نوخیز وہابیت کی نادان جان پر قہر الہی کی بجلیاں گرائیں گی, افسوس تمہیں توریت و زبور کی تکذیب کرتے کیا لگتا تھا, جب تم قرآن کی نہ سنو اللہ کا کذب تم ممکن گنو, مگر جان کی آفت گلے کا غل تو یہ ہے کہ آیات جناب شیخ عبد العزیز صاحب نے نقل فرمائی, کلام الہی بتائیں, یہ امام الطائفہ کے نسب کے چچا, شریعت کے باپ, طریقت کے دادا, اب انہیں نہ مشرک کہے بنتی ہے, نہ کلام الہی پر ایمان لانے کو روسی وہابیت منتی ہے, نہ روئے درفتن نہ رائے ماندن. یہ الفاظ ایک عالم کو زیب دیتے ہیں. اگر اب اس میں دیکھیں کچھ الفاظ اور دیکھیں, یہ الفاظ احمد صاحب بریلوی کے اپنے الفاظ ہیں, اور اس کی تعمیل ذرا یہ غور کریں, ان الفاظ پہ ذرا غور کریں, ان اللہ و ان الیہ راجعون. یہ دیکھیے کس فخر کے ساتھ اس ملعونہ کا نام لیا ہے, اللہ اللہ مسلمانوں نے, صرف مسلمان دنیا بھر کے علاقوں سے پوچھ دیکھو کہ کبھی کسی بے حیا ناپاک گنہونی سی گھنونی بے باک سی بے باک باجی کمینی گندی قوم نے اپنی خصم کے مقابل بے دھڑک ایسی حرکات کی. اچھا آگے پھر کہتے ہیں, اس فاحشہ آنکھ اسے پہلے انہیں سر بازار شائع کیا اور انہیں پر افتخار ہی نہیں بلکہ سنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویلی حیادار شرمیلی نانکی نکیلی میٹھی رسیلی اچپل البیلی چنچل انیلی اجودھیا باشی آنکھ. آخر پر یہ عالم کو زیر دیتے ہیں الفاظ, عالم کے الفاظ ہو سکتے ہیں. دیکھیں معذرت کے ساتھ, یہ امام الطائفہ ہے, بریلویت کے امام احمد رضا بریلوی کے یہ الفاظ ہیں, یہ عوام الناس کو زیب دیتے ہیں. میں کیا پڑھوں اس میں سے, والله مجھے شرم آ رہی ہے, آگے پتہ نہیں. ارے دم ہے کسی تھانوی دربنگی سرہنگی سربھنگی انگوٹھی دیو بندی نانوتی پتہ نہیں کیا, آخر تک یہ الفاظ زیب دیتے ہیں کسی عالم کو. یہ الفاظ ہیں, وہ میں نے کتابیں موجود ہیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ نشان لگائے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو نہ تانا دیتے ہیں نہ لان تان کرتا ہے, یہ مومن کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تم اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی پر اتر آؤ, تقوی اختیار کرو, دشمنی میں بھی تقوی اختیار کرو, اور انصاف کرو. اگر دشمنی ہے, اگر وہابیوں سے دشمنی اتنی سخت ہے اور دین کے لیے دشمنی سمجھتے ہو تو ناانصافی کیوں کرتے ہو؟ یہ گالی دینا, اس طریقے کے الفاظ, والا بچوں کے سامنے پڑھو ہنسیں گے بچے. لیکن یہ دین بن چکے ہیں, یہ ایمان بن چکے ہیں, اور کتابیں آج بھی بک رہی ہیں, موجود ہیں. یہ الامن والعلا سے یہ چند باتیں میں نے بیان کی ہیں. اس کا نچوڑ دیکھیں, اس کا میں ایک مفصل جواب جو میں بیان کرتا ہوں, بیچ میں سے کچھ میں نے دے جو مفصل جواب یہ ہے. نمبر ایک, کہ لغوی اور شرعی معنی کو نہیں سمجھا. اگر امام صاحب لغوی اور شرعی اصطلاح معنی کو سمجھ لیتے تو کبھی یہ غلطی نہ ہوتی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے, یا جانتے تھے جان بوجھ کے صرف لوگوں کو یہ نمبر بڑھانے کے لیے کہ 350 دلیل ہے میرے پاس, میں نے بیان کی ہے. گھر کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب البیت. اور عورت کو ربۃ المنزل عربی زبان میں. کہ لغت میں گھر کا سربراہ جو ہے اسے رب کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کماتا بھی وہی ہے, اولاد کی پیدائش کی وجہ بھی وہی ہے, اس کے نطفے سے اولاد پیدا ہوئی, تو ایک طریقے سے وہ خالق ٹھہرا اپنے نطفے کی وجہ سے. وہ خالق نہیں کہ کن فیکون, جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, وہ خلق نہیں, کسی عقل میں بھی نہیں آ سکتا. کہ خالق کا عربی زبان میں مطلب ہے, لغت کے مطلب سے یہ ہے کہ جو بھی پیدا کرے. لیکن شریعت میں کیا یہ مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی بھی مخلوق خالق نہیں ہو سکتا. اس لیے عربی زبان میں ربۃ البیت, ربۃ المنزل, رب البیت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے والدین کے نطفے سے آیا تو رب البیت ٹھہرا, وہی گھر کا سربراہ کماتا ہے اور بچوں کو رزق دیتا ہے تو لغت کی لحاظ سے رازق ٹھہرا. وہی مالک ہے اپنے گھر کا, بچوں کی تعلیم کا, بچوں کی دنیاوی معاملات میں زندگی گزارنے کا وہ مالک ہے, تو لغت کی لحاظ سے وہ مالک ٹھہرا. لیکن کیا شریعت کی اصطلاح میں وہ مالک ہے؟ ہرگز نہیں. تو جتنی بھی آیات یہاں پہ بیان کی ہیں لغوی اور شرعی مفہوم سے بالکل دور. جو لغت میں اللہ تعالی نے بات استعمال کی ہے یہاں پہ قرآن مجید میں, دیکھیں یہ جو دین ہے یہ قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ اس زبان کو چنا. دنیا کی عظیم ترین زبان ہے عربی زبان, ایسی مثیل کوئی زبان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی, اور یہ معجزہ ہے قرآن مجید. ہر نبی کا اپنا اپنا معجزہ تھا, اور ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا. جیسے وہ وفات آئی معجزہ بھی ختم ہو گیا, لیکن قرآن مجید ایسا معجزہ جو تا قیامت رہے گا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زیادہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو توڑنے کے لیے ایسا معجزہ دیا جو ظاہر تو جادو لگتا تھا, حقیقت جادوگروں بھی اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے, سجدے میں گر کر توبہ کر لیا. اگر اس زمانے میں اس علیہ السلام کو معجزہ آتا تو کوئی اثر ہوتا؟ بس جادو کا زمانہ ہے اور یہاں پر پرندوں کو پھونک مار کے اسے اڑایا جا رہے ہیں, کیا فرق ہے اس میں؟ وہ اثر نہ ہوتا. لیکن جب جادو کا زمانہ تھا, جادو بہت پھیل چکا تھا, گھر گھر میں جادو پھیل چکا تھا, اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی اسی طریقے کا بیان کیا. اس کو جیسے لوہا لوہا کو کاٹتا ہے تو معجزہ بھی اسی طریقے سے جو ان کے زمانے میں رائج تھا وہی معجزہ بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ پہنچا تھا, حکیم طبیب بہت پھیل چکے تھے, مریضوں کا علاج کرتے تھے, مشکل بیماریوں کا علاج کرتے تھے لوگ. اللہ تعالیٰ معجزہ بھی اس طریقے کا بھیجا. وہ تم بیماروں کا علاج کرتے ہو, کیا خیال ہے کون ایسی بیمار ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا؟ اس حال ساتھ اسرا اپنا دیا پھیرتے, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کوڑ ختم. اسی وقت لوگ پریشان ہو رہے گئے بھی, ہمارا علم تو یہ تھا ہی نہیں, کسی کے پاس کا علاج بھی نہیں ہے, کہاں سے آ گئے؟ تمہارا طب جتنا بھی اونچا ہو مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. مردے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. تو معجزہ بھی اسی جو اس ماحول میں جو لوگوں کا عقیدہ تھا اسی کے مطابق معجزہ آیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان عروج پہ تھی, اور لوگ عربی زبان پر فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم کو عجم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گنگے ہیں, ہمارے پاس ایک لفظ کے 10 معنی, 20 معنی ہیں, تمہارے پاس کتنے معنی ہیں؟ ایک لفظ کے ایک یا دو معنی ہوتے ہیں بس. اللہ تعالی معجزہ بھی ان کو توڑنے کے لیے یہی بھیجا کہ تم عربی ہو, اتنا فخر ہے تمہیں, تو 10 آیتیں ہمیں بیان کر کے دکھاؤ. 10 آیتیں نہیں ہے, نہیں کر سکتے. لوگوں نے پورا زور لگایا, دس آیتیں نہیں کر سکتے بھی, ہماری طاقت نہیں ہے. اچھا ایک آیت کر سکتے ہیں, پھر منہ زور کر پوری زندگی لگا دی, پوری جان لگا دی, سب جمع ہوئے, ایک آیت تو بنا سکے؟ ایک آیت بھی کوئی نہ بنا سکا, نہ اس عربیت کے بہترین دور میں اور نہ آج کے دور میں اور نہ تا قیامت, ایک آیت نہ بیان کر سکے. اللہ تعالیٰ زبان کو چنا ہے. اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دین کی روشنی سے اور توحید کی روشنی کی وجہ سے لغت کا لفظ لغوی معنی وہ بھی تبدیل ہو گیا. یہ جو الفاظ قرآن مجید میں عربی ہے, یہ الفاظ پہلے بھی استعمال کیے جاتے جاہلیت میں, جب اسلام آیا تو اس لفظ کا معنی تبدیل ہو گیا. یہ برکت ہے اس دین کی. مثال دیکھیں, صلات عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں, صلات جاہلیت میں لفظ صلات جو ہے دعا کو کہتے ہیں, اس لیے استعمال کیا جاتا. جب وحی نازل ہوئی تو اس صلات کا لفظ دعا بھی ہے, اور اس صلات کا مطلب نماز جو ہم پڑھتے ہیں تکبیر تحریم سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہوتی ہے, وہ اقوال مخصوص اقوال اور افعال جو تکبیر تحریم سے شروع ہوتی ہے اور سلام سے ختم ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نماز. کوئی شخص کہے آئے نماز پڑھیں, تو اس کا مطلب ہے آئے دعا کریں, کچھ کسی اپنی ذہنی بات آئے گی, اور نماز چلے مسجد میں نماز پڑھیں, جو نماز پڑھی جاتی ہے, تو اس کا لغوی مفہوم ختم ہو کے اصطلاح شرعی مفہوم آ گیا. اسی طریقے سے زکوٰۃ پاک کرنا عربی زبان میں استعمال کیا جاتا تھا. جب شریعت میں زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہوا خاص مقدار مال ہے جو خاص لوگوں کے لیے خاص وقت میں دیا جاتا ہے, یہ زکوٰۃ ہوگی. اب اس کے لغت کا مفہوم تبدیل ہو کے یہ مفہوم آ گیا, خلق اللہ تعالیٰ خالق ہے, پیدا کرنا لغت کے لحاظ سے باپ بھی خالق ہے جو پیدا کرتا ہے, جو انسان چیزیں بناتا ہے یہ ٹیپ بنا ہے, جس سے اس کو پیدا کیا وہ خالق ہے اس ٹیپ کا, لغت کے لحاظ سے تو وہ خالق اس نے بنایا ہے, صانع ہے. صانع کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی چیز کو پیدا کرے بنائے. تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس نے ٹیپ بنایا وہ ویسے جس جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. لغت کے لحاظ سے تو یہ بھی صانع ہے, اللہ تعالیٰ بھی. لیکن شریعت کے لحاظ سے جب خالق کا لفظ آتا ہے یا رازق کا یا مالک کا یا مشکل کشا کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی مفہوم سے صرف اسے اللہ تعالیٰ مقصود ہے, لغت کے لحاظ سے تو عام ہے. بس سمجھے کہ نہیں, تو سب سے پہلے غلطی یہاں پہ لگی کہ لغوی اور شرعی مفہوم کو آپس میں مکس کر کے بیان کر دیا. عوام الناس بیچارے کیا جانتے ہیں؟ عوام الناس یہ جانتے ہیں فرق؟ ہمارے بس طالب علم بیٹھے ماشاء اللہ یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے اس فرق کا, لغوی اور اصطلاحی اور شرعی فرق جانتے ہیں آپ؟ اگر طالب علم نہیں جان سکتا اس جگہ پہ, یہاں پر الحمد للہ سعودی عرب میں علم ہے, علماء موجود ہیں, اور علم آپ کو ہر جگہ پہ ملتا ہے. مسجد میں جاتے ہیں آپ کو علم ملتا ہے, بازاروں میں جاتے ہیں پوسٹر کی شکل آپ کو علم ملتا ہے, جہاں پر بھی جاتے ہیں قدم قدم پر آپ کو انشاءاللہ علم کی کہیں نہ کہیں خوشبو ضرور آئے گی. اگر یہاں پر رہتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لغوی اور شرعی مفہوم میں کیا فرق ہے, تو ہمارے ملک میں جو بیچارے جاہل لوگ عوام الناس رہتے ہیں, ان کو پتا چل سکتا ہے کبھی؟ وہ دیکھتے تھے بڑا عالم ہے, وہابی جو کہتے ہیں ایک دلیل نہیں ہے, اسے 350 دلیل بیان کیے تو یہ سچا ہے, تو یہ بالکل بات درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیات جو میں نے بیان کی یہ صریح نہیں ہے. صحیح تو ہے قرآن جی سچا ہے, لیکن صریح نہیں ہے. اس آیت سے یہ مفہوم بالکل ہے ہی نہیں جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے. یہ ہمیں کہاں سے ملے یہ مفہوم نہیں ہے. اگر یہ مفہوم ہوتا تو پھر قرآن مجید دو حصے میں بٹ گیا. وہ آیتیں جو اس کی ضد میں ہیں, جس کا رد کرتی ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو کہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے, رزق صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, علم غیب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, ان آیتوں کے بارے میں کیا کریں گے آپ؟ ناسخ منسوخ جی نہیں, ایسی آیتیں, یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا, ایسی آیتیں ان آیات کو نسخ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ مخصوص ہیں, یہ تو عام آیتیں ہیں. عمن احیا فقر میں احمد سے جمعہ, جس نے کسی کو زندہ کیا وہ اسے پورے انسان کو زندہ کیا, یہ ترجمہ غلط ہے. زندہ کون؟ کوئی کسی کو زندہ کرتا ہے. آیت کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دیتا قتل نہیں کرتا ہے, وہ اسے پورے انسان کو بچایا. تو یہ قاتل کیا کرتا ہے؟ ایک قتل کرتا ہے, پھر دوسرا قتل کرتا ہے, پھر دوسرا دیکھتا ہے وہ بھی قتل کرتا ہے, پھر تیسرا دیکھتا ہے وہ بھی قتل کرتا ہے. جو قتل کرنے سے رک جاتا ہے اس نے ایک جان کو چھوڑا, اسے دیکھ کر دوسرا قتل نہیں کرے گا ایک اور جان کو بچایا, تیسرا قتل نہیں کرے گا اس نے تیسری جان کو بچایا. جب پورا معاشرہ قتل نہیں کرے گا تو قتل کون کرے گا؟ تو پھر پورا معاشرہ بچ گیا قتل سے. اب آیت مفہوم کیا تھا اور کہاں پہ لے گئے؟ یہ تحریف ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی, یہ باطل تأویل ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن جس نے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کو جھٹلایا یا باطل تأویل بیان کی. یاد رکھیں اس کے اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال ضرور کرے گا, کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ صحابہ کرام ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا وفاقیتن و ابا کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر صدیق شدید غصہ آیا, کہتے ہیں وہ کون سی زمین ہے جو مجھے جگہ دے گی اور کون سا آسمان ہے جو میرے چھت بنے گا اگر میں اپنی رائے سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں بات کروں؟ اللہ اکبر. عربی زبان میں فاقیہ کیا ہے؟ فاقیہ کسے کہتے ہیں؟ سب جانتے ہیں, فروغ کو کہتے ہیں, وہ ابا چارے کو کہتے ہیں, لیکن پوچھ رہا عربی تھا, وہ جانتے تھے مطلب یہ ہے, اس کا کوئی اور مطلب تو نہیں, کوئی اور مطلب بیان کرو مجھے, اس لیے میں اپنی مرضی سے کیسے بات بیان کروں؟ ظاہر مطلب وہی مطلب ہے اور کیا ہے, مجھ سے کیا مطلب پوچھ رہے ہو تم, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کون سی زمین ہے جو مجھے جگہ دے گی اور وہ کون سا آسمان جو میری چھت بن سکے گا اگر میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اپنی مرضی بیان کروں گا؟ صحابی رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جائز نہ تھا کہ ایک آیت جو واضح ہے اس میں بھی اپنی رائے بیان کرے, تو یہ 50 آیتوں کو یا 40 آیتوں کو اس طریقے سے بیان کرنا کس کے لیے جائز ہے؟ اس میں جو احادیث بیان کی ہے یا تو وہ ضعیف ہے اور جو صحیح ہے غیر صحیح ہے, جیسے آیتوں کے کوئی بیان کی حدیث بھی ایسے بیان کی ہے. اللہ مستعان. اور اس کی اور مثال ہے کہ اہل باطل جو ہے, مجھے یاد آیا کہ پہلے فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. اس کی مثال میں جو لوگ آج یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہڑتالیں کرو, حکمران کو منوانے کے لیے اپنے مطالبات, ہڑتالیں کرو, مظاہرات کرو, یہ ہڑتالوں کا طریقہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے شرائع, یاد رکھیں. یہ انسوت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہود و نصارہ سے آیا. ان کا دیکھا دیکھی ہمارے ملک میں افراتفری موجود ہے. جب لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ظالم حکمران کے خلاف اس طریقے سے سٹرائک کرو اور ہڑتالیں کرو, فتویٰ تو دے دیا, اب دلیل کہاں ہے؟ آ کے دلیل ڈھونڈی, صحیح حدیث کو ڈھونڈا, قرآن جی کی آیتوں کو ڈھونڈا, کہیں نہ ملا. احادیث کو ڈھونڈا, کہیں نہ ملا, کوئی صحیح حدیث بھی نہ ملی. سیرت النبی کو ڈھونڈا, کہیں تو ملے, کچھ کہیں تو کچھ مل جائے گا. سیرت النبی میں ایک قصہ مل گیا. قصہ یہ ہے کہ مکہ میں جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیں, ہم دو صفحے بنا کر ایک صف پر حضرت عمر بن الخطاب, دوسرے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مجمعین نکلے تاکہ مشرکوں کو پتا چلے کہ ہمارے پاس طاقت آ گئی ہے, کب تک ہم چھپ چھپ کے بیان کرتے رہیں گے؟ چنانچہ دو صفحے بنا کر نکلے تو یہ ہڑتال تھی کہ نہیں, مظاہرہ تھا. یہ تو یہ دلیل ہے ہماری, یہ دلیل بن سکتی ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیا ہے وہی ہوا نفس, پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل کو ڈھونڈنا. یہ قصہ جو سیرت میں موجود ہے اس کی سند ضعیف ہے, متروک ہے. اس میں ایک راوی ہے اسحاق بن ابی فروہ. محدثین کے اجماع ہے کہ یہ شخص متروک ہے, اس کی حدیث کو لیا نہیں جاتا اور اس کی حدیث جہاں پر بھی وہ ضعیف حدیث سمجھی جاتی ہے. یہ قصہ اصل سے بنیادی طور پر ہی ضعیف ہے, اس کا وجود ہی نہیں. نمبر دو, یہ اس وقت کا قصہ تھا جب شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی, مکی دور میں تھا اور شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی ابھی. نمبر تین, یہ تھا کافروں کے خلاف. آج کل جو ہوتا ہے مسلمان ملکوں میں کافروں کے خلاف ہوتا ہے, یہ تو ابھی مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے, اس لیے یہ دلیل ہے ہی نہیں, بے بنیاد ہے. پھر پریشان ہوئے جب یہ رد سنا دلیل کا, پھر اور اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا. مصیبت دیکھیں, اب لوگوں کو تو کہہ چکے ہیں, اب اس کا فتوے ڈھونڈنا تو ہے کوئی نہ کوئی دلیل. پھر ڈھونڈا, پھر محنت کی, مشقت کی, پھر جا کے ایک حدیث میں نظر پڑی. حدیث یہ ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب صحابہ کرام اپنی بیویوں سے سختی کرتے, اور سختی کی تھی انہوں نے ایک دور میں, تو ان کی بیویاں جمع ہو کر نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف گئیں ایک ٹولہ بنا کے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ دلیل ہے, یہ ہڑتال دی تھی اور کیا تھا, اب عورتیں اکٹھے مل کے ہڑتال کی, ان اللہ و ان الیہ راجعون. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جانا ہڑتال ہوتی ہے. عورتیں گئی ان میں حدیث کا لفظ فطافہ کہ وہاں پر زیادہ تعداد میں گئی اور وہاں پر رکی رہی کہ آنا جانا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف. پافا یعنی بار بار آنا اور جانا. تو یہ دلیل ہماری, یہ دلیل بن سکتی ہے. کہاں تم لوگ ایک ریلی کی شکل میں نکلتے ہو, لاکھوں کی تعداد میں لوگ یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں حکمران کو سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے, روڈوں پہ نکلتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, پوسٹر اور بینر بناتے ہیں, ٹیر جلاتے ہیں, دکانیں بند کرواتے ہیں, کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں. اور کہا یہ کہ اپنے مطالبات کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. اور کس کی طرف گئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جن کی ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے, ایک ایک بات جو ہے وہ سنہری الفاظ میں تاریخ نے ان الفاظ کو محفوظ کیا. جو بات کرتے دین بن جاتی, ان کی طرف گئے کہ تھوڑی سی نرمی کریں, ہمارے جو شوہر تھوڑی سی نرمی کریں, ان کو نصیحت کریں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی, خیرکم خیرکم لأہل ونا خیرکم لأہل, تو اسے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اہل خانہ کے لیے بہترین ہو اخلاق کے لحاظ سے, اور میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے خیر خواہ ہوں. یہ دلیل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم سے بہترین وہ ہے جو زیادہ نمازی ہو, جو زیادہ زکات دیتا ہو, جو زیادہ تہجد پڑھتا ہو, تہجد گزار ہو, یہ نہیں فرمایا. تم سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کو اہل خانہ کے لیے بہتر ہو, یہ بیان کیا. یہ دلیل کہاں سے بن سکتی ہے؟ وہ اہل باطل کا طریقہ, اہل زیب کا طریقہ کہ پہلے فتویٰ دینا اور پھر دلیل بیان کرنا.